یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے لگا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ ہے ہمارا مثالی معاشرہ، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے کے اندر نگران شورا سے ایک انتہائی اہم موضوع سے متعلق سوالات بھی کریں گے اور ان سے ہم رہنمائی بھی دیں گے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عبادت گزار کون۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فرائض ادا کر رہا ہے، جو واجبات ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے اور ذکر اللہ کر رہا ہے، یہی عبادت گزار ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شخص عبادت گزار ہوتا ہے، اور عبادت کی کیا کیا جہات اور ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں؟ انشاءاللہ اس سے متعلق ہم نگران شورا سے سوال کریں گے۔ ابتدائی سوال حضور، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آج جس پہلو کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس پہلو کو بیس بنا کر لوگ جو نوافل ادا کر رہے ہیں، یا جو فرائض ادا کر رہے ہیں، یا جو سنتیں ادا کر رہے ہیں، ان میں سستی کرنے لگ جائیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ابتدا تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے تقسیم کی ہی نہیں ہے
جی،
کیا عبادت سے کون کون سی عبادات ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت کا اگر مفہوم سمجھ لیا جائے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں
جی،
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جوابات شاید اسی میں ہی کور ہو جائیں۔
سبحان اللہ،
یعنی میرے سامنے عبادت سے متعلق کافی تعریفات ہیں،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، لیکن اگر ان تمام تر تعریفات کو یکجا کر کے، یا یوں سمجھے تمام تر تعریفات میں کا خلاصہ کوئی آسان کر کے اگر بیان کیا جائے، تو کہ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، اور اس میں ثواب کی نیت ہوگی، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ثواب بھی ملے گا،
صحیح۔
تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے یہ عبادت ہے۔ تو ایک عبادت کے معنی کو سمجھنے دیں کے بعد کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، تو اللہ کی رضا والے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اب آپ تقسیم کرتے جائیں کہ اب عبادت یہ کام بھی عبادت، یہ کام بھی عبادت، یہ کام بھی عبادت، اور جب تک ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں گے تو وہ کام عبادت، ورنہ جو کام بظاہر عبادت ہی نظر آ رہا ہے لیکن اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ کام ریاکاری کے لیے،
ٹھیک ہے،
تو اس کو عبادت تو دور کی بات، ثواب تو دور کی بات، اس پر تو عذاب
اللہ ہو
ملے گا، ہے نا۔ اگر ریاکاری کی نیت سے اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ریاکاری کی نیت سے کوئی صدقہ بھی کر رہا ہے، ریاکاری کی نیت سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، تو ریاکاری کے تو وہ عذاب کا استحقاق ہے نا، اس پہ عذاب کا مستحق ہے،
ایسی بات۔
تو اللہ کی رضا کی جو نیت ہے نا
جی،
یہ آپ کے اس عمل کو عبادت بنا رہی ہے،
سبحان اللہ۔
تو اب جب عبادت کا تصور سامنے آتا ہے نا، تو پھر یہ کہ کوئی بندہ اس کو کرے گا نہ اس کو چھوڑ دے گا، اس کو کرے گا اس کو چھوڑ دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. شاید ہو سکتا ہے کہ آج کے سلسلے کے بعد ہمارے کئی ایسے مدنی چلن کے ناظرین ہوں گے جو کئی کام شاید نہیں کر سکتے ہوں گے یا نہیں کر سکتے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی عبادت ہے.
صحیح.
تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ چل جائے کہ تلاوت اور نماز اور ان خاص امور کے علاوہ
جی
بھی اور چیزیں جو عبادت ہیں
ان کو تھوڑا ڈیفائن کریں. جیسے مثال کے طور پر حضور، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اس کو لوگ عبادت سمجھیں گے، آیت کریمہ کا ورد کرنا اس کو بھی لوگ عبادت سمجھتے ہیں، یوں ہی اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق چاہ استوابین پڑھ رہا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی درخت لگا رہا ہے تو اس کو شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی عبادت کر رہا ہے. یوں ہی اگر کوئی پانی کا کنواں کھدوا رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں اس کو وقف کر دوں گا، تو اس کو اگر کوئی بندہ دیکھے یار یہ پانی کا کنواں کھدوا رہا ہے، تو اس کے بارے میں شاید کسی دیکھنے والے کا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کی کچھ ڈائمینشنز کو مزید ذرا کھول کر بیان فرمائیں کہ یہ کام بھی عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوں، جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں سے ملنے جلنے کے اعتبار سے ہوں اور وہ بھی عبادت بن سکیں. کچھ ان کے حوالے سے بھی بیان فرمائیں.
دیکھیں سلمان بھائی، صدقہ جو ہے نا ہمارے عموماً ثواب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
عبادت کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے. صدقہ جو لفظ ہے نا یہ ہے. اب جب ہم کہیں گے نا صدقہ، تو ہمارے یہاں ایک تصور بنتا ہے کہ وہ روپیہ دینے کا نام ہے صرف.
صحیح
بھائی، آپ صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. اب صدقہ کیا کرو تو یہ آئے گا کہ پیسہ دیا کرو، پیسہ دیا کرو. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں.
سبحان اللہ.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے.
سبحان اللہ.
نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے.
سبحان اللہ.
برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے.
سبحان اللہ.
کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے.
سبحان اللہ.
راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے.
سبحان اللہ.
اپنے ڈول سے، یعنی اپنے برتن لے لیں ڈول سے، اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں نا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو جو سمجھے کہ نیکی کمانے کے اور اس طرح عبادات کے ثواب پانے کے تو اتنے ذریعے ہمیں بیان کیے گئے ہیں کہ، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے نارملی طور پر جب جیسے کہتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ ہے
جی،
کہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ.
صحیح.
تو عبادت کے بیج بونے کا مہینہ، تو اب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، تو اب اس میں عبادت کی جو تقسیم ہے وہ بھی سامنے ہونا تو بندہ زیادہ کرتا ہے. تو یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ ایک اگر ایک مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا باہر شریعت کھول کر یا فتاوی رضویہ کھول کر اس میں سے مسائل سیکھ کر اپنے فرض علوم پورے کر رہا ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے، تفقہ فی دین والی عبادت میں وہ مصروف ہے، تو اور ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے
جی،
جبکہ اس کے اوپر فرض علوم بھی اس پر سیکھنے واجب فرض ہیں،
ٹھیک،
مگر ان کو ترک کر کے محض نفل نماز پڑھ رہا ہے.
صحیح.
تو دیکھنے والے کو تو یہ ہوگا کہ یہ ایک محض ایک فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، بارے شریعت پڑھ رہا ہے، تو وہ اس نفل پڑھنے والے کو ہی عبادت گزار تصور کرے گا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے،
ٹھیک،
یا وہ کونے میں بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح کے دانے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اللہ قبول کرے تو اس کا بھی اپنی جگہ ثواب ہے.
ایسی بات،
سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، تو اس کا ایک اپنی جگہ ثواب ہے. لیکن ایک ہمارے عموماً کیٹیگری اسی طرح ہے، اور کوئی لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں کوئی ہلکا لگا کر بیٹھے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ مطلب یہ کوئی جیسے عبادت نہیں کر، حالانکہ وہ علمی مذاکرہ کر رہے ہیں آپس میں، علم دین کی مسئلے تکرار کر رہے ہیں. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا
جی،
امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوتےلے والد ہیں. تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ رات بھر یوں سمجھے ٹیک لگا کر، ایک گمان کرتا ہوں ایک ٹیک لگا کر لیٹے رہے، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نفل نمازیں پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بستر چھوڑا اور وہ نماز کے لیے نیت باندھنے لگے. تو اس پر امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے لقمہ دیا کہ حضور سوئے ہیں, وضو تو کر لیں. تو یہ ہمارے استاد صاحب ہمیں یہ سنایا کرتے تھے,
اللہ
وضو تو کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں سویا کب ہوں, میں لیٹا رہا ہوں اور میں نے نیند نہیں کی ہے اور رات بھر میں مسائل پر, مسائل شریعہ, مسائل دینیہ پر غور کرتا رہا ہوں, اور میں نے آج کی رات میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے 1000 مسائل نکالے,
اللہ
مسائل کا حل نکالا, یعنی استنباط کیا اس کو. یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد کی رات میری رات سے افضل ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک اور طرف جاتے ہیں
جی,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جاتے ہیں اور بازار میں جا کر کہتے ہیں کہ لوگوں تم یہاں, وہاں مسجد میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے.
سبحان اللہ.
صحابہ کرام دوڑے مسجد کی طرف اور واپس آ کے کہنے لگا ابو ہریرہ وہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہم نے نہ دیکھا. تو کہا پھر کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ لوگ سیکھنے سکھانے کی باتیں کر رہے تھے, علم دین کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ. تو آپ نے فرمایا یہی تو نبی پاک کی میراث ہے. ایک اور روایت سنیے, یہ سارے مضامین عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ ملاحظہ فرماتے ہیں, ایک طرف لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں, ایک طرف ذکر کا حلقہ لگائے. آپ یہ کہتے ہوئے علم دین کے حلقے میں تشریف لے گئے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے.
سبحان اللہ.
تو اب ہمارے یہاں عموماً اس طرح کے تصورات کم ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے نا
جی,
جبکہ وہ درست نہیں پڑھ رہا مگر وہ عبادت گزار کہلاتا ہے, اور ایک شخص کہیں کونے میں مدنی قاعدہ بیٹھ کر الف با تا سا یوں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے, اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے, تو یہاں بھی لوگ فرق کر دیں گے کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. لہذا یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ فرض افضل ترین عبادت ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا.
جی,
تو فرائض جو بھی ہم پر ہیں وہ ادا کرنے,
سبحان اللہ,
کہ اس کا ترک کرنے پر عذاب
جی
بلا اجازت شرعی, اس کے جو شرعی اس کے احکام ہیں. دوسرا ہے آپ کا یہ واجبات
جی,
ان کا علم حاصل کرے کہ میری زندگی میں جو عبادات ہیں ان میں کون سی فرض ہے کون سی واجب ہے, اور پھر اس فرض اور واجب کا تعلق صرف مسجد کی چار دیواری سے نہیں ہے.
ٹھیک,
کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں بھی آپ پر فرض اور واجب ہیں.
اللہ,
حالانکہ گھر میں اس کا تعلق نہ نماز سے نہ روزے سے,
اللہ,
مگر اس میں جیسے نان نفقہ واجب ہے شوہر کے اوپر,
ایسی بات
دو گھر کی چار دیو گھر کا ہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا حلال روزی کمانا اس پر لازم ہے, حرام روزی سے بچنا اس پر لازم ہے.
بالکل,
حرام کمائے گا تو گناہگار ہوگا. تو اب اس کو اپنی روزی کے معاملے میں علم حاصل کرنا اس پر کہ حرام سے بچے فرض ہو جائے گا جو یہ کما رہا ہے, تو یہ سب مارکیٹ کے باہر ہے کیونکہ مسجد میں تجارت کرنی نہیں ہے اس نے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ میری زندگی میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں کون کون سی چیزیں واجب ہیں. ان کو لے کر چلے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت اچھی انداز سے یہ عبادت کے تصور کو سمجھ سکے گا.
مدینہ مدینہ, آپ کے مدنی پھولوں کا اگر کنکلوژن نکالا جائے تو یہ بنے گا کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے اور قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے
اندر. انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو میں ایک فہرست بیان کروں گا.
واہ, سبحان اللہ,
عبادت کی.
مدینہ مدینہ, دو کالز ہیں ہمارے پاس, ان کو شامل کرتے ہیں. جی,
اطہرت تاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مسالی معاشرہ سلسلہ میں آج جو عنوان ہے عبادت گزار کون, میں عرصے خدمت یہ ہے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مشتبار مدنی ماحول میں آتے جاتے رہے تو الحمدللہ عبادت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے گی, اور دوسرے لفظوں میں وی ہیو ٹو ریویو اور لائف سٹائل. اگر ہم نارے زندگی کا انداز تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا, شریعت کے مطابق ہوگا, اور جو قیود و حدود شریعت نے متعین کی ہیں اس میں اگر ہم کام کریں گے ہماری دنیا بھی چلتی رہے گی اور دنیاوی امور ہمارے عبادت کے سانچے میں ڈل جائیں گے. اس کے لیے عرض خدمت ہے, اگر نگرانی شورا مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب عطا فرما دے, اعتکاف آ رہا ہے ایک ماہ کا, اس کی مدینہ مدینہ دعوت ہو جائے تو ہمارے لیے الحمدللہ مدنی ماحول کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور شیخ طریقت کی زندگی ہمارے لیے اس وقت بہترین نمونہ ہے. انشاءاللہ اس کی ہم پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے تو بغداد سے ہوتے ہوئے مدینہ اور انشاءاللہ کامیابی کی طرف سفر جاری رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو مدنی ماحول میں جینا اور مرنا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی بھی اچھی کی, سوال بھی کیا, رہنمائی بھی آپ نے بیان کی. اور اس میں اگر مدنی انعامات کا تذکرہ کر لیا جائے, اگر مدنی انعامات میں مدنی قافلہ بھی شامل ہو, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام شامل ہیں, تو ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور مجموعی طور پر جرنل ایک عاشقان رسول کے لیے مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں. اور یہ اسلامی زندگی گزارنے کا گویا کہ ایک طرح سے ایک طریقہ بھی ہے اور اس میں رہنمائی بھی ہے. اس کے مطابق بھی زندگی گزارے تو الحمدللہ اس میں عبادات ہی عبادات ہیں, عبادات ہی عبادات ہیں, عبادات ہی عبادات ہیں. اور نام دیے گئے کہ کون کون سی عبادات ہمیں کرنی ہے, تو انشاءاللہ اس سے عمل کا جذبہ ملے گا. نیز یہ کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے الحمدللہ مدنی انعامات میں موجود کئی مدنی انعامات پر عمل ہو جاتا ہے اگر ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیتے ہیں تو.
سبحان اللہ,
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگرانی شورا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے میرا, میں نیک بننا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ نیک بننے کا نسخہ یہ امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس نسخے پر عمل کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی, اور وہ ہے مدنی انعامات. اور مدنی انعامات پر عمل کرنا یہ انشاءاللہ نیک بنائے گا. میں ساتھ ایک اور مدنی پل عرض کرتا چلوں کہ اس میں جو ہے نا وہ موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے, اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے اور اپنے سے اصلاح کا جذبہ باقی رکھنے کے لیے ذہن کا بنتے رہنا بہت ضروری ہے. ذہن کے بنتے رہنے کے لیے بیان, نیکی کی دعوت اور اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات, یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کے لیے میں مدنی مذاکرے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ مدنی مذاکرے دیکھیں, اس کے سننے سے, شرکت کرنے سے, غور کرنے سے آپ خود دیکھیں گے. یعنی اگر ہم صرف سلسلہ اس عنوان پر کر لیں نا کہ مدنی مذاکرے سے کس کس کو عبادت کی توفیق ملتی گئی اور وہ کتنا مت اس کا دل کھلتا گیا, تو شاید ہمارے کئی سلسلے ہو جائیں گے اور کالوں کا شاید تانتا بندا رہے گا کہ میں مدنی مذاکرے سے میرا یہ درست ہوا یہ درست ہوا. کیونکہ مدنی مذاکرے میں جذبہ بھی ملتا ہے, مدنی مذاکرے میں احساس بھی ملتا ہے, اور مدنی مذاکرے میں مسائل کا حل بھی ملتا ہے.
سبحان اللہ,
یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, تو یہ بہت ایک کمپاؤنڈ ہے بہت خوبصورت سا, جو پراپر ایک افیکٹو میڈیسن کی صورت وہ اختیار کرتا ہے. اور یہ پورا کمپاؤنڈ اگر ہم مطلب کہ مدنی نسخہ اگر ہم ایز اے دوائی کے طور پر لے لیں, مدنی دوائی کے طور پر, تو کئی گناہوں کی بیماریاں نہ صرف دور ہوں گی بلکہ انشاءاللہ عبادت کی اور نیکی کی توفیق بھی ملے گی. یہ ڈیول فائدے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں, ایک ہوتا ہے دوائی کھائیں نا تو کمزوری بیماری دور ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ وہ دوائی بیماری بھی دور کرتی ہے, وہ دوائی طاقت بھی دے رہی ہے. یعنی ایک ہی دوائی دو کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بزرگوں کی گفتگو یا بزرگوں کے مدنی پھولوں میں نا یہ دونوں فوائد ہوتے ہیں کہ ایک ہی زبان سے نکلے ہوئے ارشادات آپ کو گناہ سے نفرت بھی دلا رہے ہوتے ہیں, اور وہی بیانات اور وہی ارشادات دوسری طرف آپ کے لیے نیکی کے راستے بھی کھول رہے ہوتے ہیں. جیسے پرندہ دو پر پر اڑتا ہے نا,
واہ
ایک پر تو نہیں اڑتا,
ایسی بات.
تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلے کلمات سے ہی ہمیں دو پر ملتے ہیں,
سبحان اللہ,
جس سے جنت کی طرف پرواز ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینہ مدینہ جی ایک کال اور شامل کرتے ہیں.
سلسلہ مثالی معاشرہ. ماشاء اللہ عزوجل اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. اللہ عزوجل نگرانی شورا کو شاد و آباد رکھے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ سلسلہ پچھلے جمعۃ المبارک کو کیوں نہیں ہوا؟ اور لبیک سلسلہ بھی نہیں ہوا، اس کی وجہ ارشاد فرما دیجئے۔ اور سلمان اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نگہان شورا کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اس کا راز بھی بتا دیجئے۔ نگہان شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، کچھ لوگ صرف نوافل پڑھنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، تو کیا مدنی چینل دیکھنا بھی عبادت ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔
اتنے سارے سوالات آپ نے فرمائے تو آپ بھی کوئی تین دن کے مدنی خافرے کی فیس عطا فرما دیجیے۔
سبحان اللہ۔
اچھا، تو اصل میں پچھلے جمعہ کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ شروع ہوا تھا جمعہ کی نماز سے، تو یہ ہمارے تقریباً دو ڈھائی ماہ میں مدنی مشوروں کا ایک سلسلہ رہتا ہے، پیش کی تاریخیں ہوتی ہیں، تو پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ پہلے مدنی مشورے میں یہ تاریخیں طے ہو جاتی ہیں ہماری مدنی مشورے کی۔
یعنی اگلا مدنی مشورہ کب ہوگا؟
ابھی یہ مدنی پھول ہمارے جائیں گے تو یہ اگلے مدنی مشورے کے مدنی تاریخیں طے ہوں گے۔ اصل میں جدول بناتے ہیں ہمارے اسلام بھائی
جی،
اور ملک بھر کا بیرون ملک کا جدول بنتا ہے، تو وہ پھر اسی کے مطابق پھر وہ مجھے بھی یہاں ہونا ہے اور اراکین شورا کو بھی یہاں ہونا ہے، دیگر ذمہ داران کو بھی ہونا ہوتا ہے، تاکہ یہ مدنی مشورے پھر ہم کوشش کرتے ہیں خاص کر کہ اگر ممکنات میں سے ہو تو امیل سنت بھی ہوں، تو یہ زیادہ شہزادے بڑے شہزادے ہوں تو یہ زیادہ مطلب کہ ہمارے لیے افیکٹو اور زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے
جی۔
تو وہ تھا کہ یہ مدنی مشورے تھے، تو اس لیے اب وہ اتوار کو بھی مدنی مشورہ تھا، جمعہ کو مدنی مشورہ تھا، ابھی ہم میرا خیال ہے بدھ کو نماز اثر پر میں فارغ ہوا ہوں، تو یہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ
سلمان بھائی ساتھ ہوتے ہیں،
سلمان بھائی ساتھ ہوتے ہیں، ایک اور بھی سوال کیا تھا انہوں نے، نوافل، نوافل تو بے شک نوافل بہت ثواب والے ہیں، بہت ثواب ہے، اشراق چاش کے نوافل کے اپنے ثواب ہیں اور عوابین کے نوافل کا بہت ثواب ہے، اور رات اور تہجد تو وہ نوافل میں جو تہجد کا جو ذکر ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، تو وہ نوافل نمازوں کا بے حد ثواب ہے، عوابین کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے فضائل بھی ہیں۔
سبحان اللہ۔
ایسا نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، یقیناً فائدہ ہوتا ہے، بلکہ فائدہ میں آپ کو یوں عرض کروں نا کہ وہی حدیث قدسی آپ کو دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا، ٹھیک ہے، پھر نوافل کے ذریعے وہ مزید میری محبت تو میرا قرب پاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اسے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا پورا ایک مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، تو فرائض کی اپنی امپورٹنس ہے، وہ بہت بڑی امپورٹنس ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ فرض ایک ایسی عبادت ہے کہ میں نے اگر آپ کو کوئی قرضہ دیا ہے اور آپ مجھے میرا قرض نہیں لوٹا رہے، اور قرض لوٹانے کے بجائے آپ مجھے تحفے دیے چلے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا ابھی تحفے تو اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے میرا قرض تو دو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر فرض ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے قرض ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی بارگاہ سے آیا ہوا جو ہم پر فرض ہے وہ ادا کرنا ہے، ہم فرض ادا کریں گے، اور فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نوافل بھی پڑھتے چلے جائیں، نوافل بھی نہ چھوڑیں، کئی ایسے مستحب عبادات ہیں، آپ وہ لے لیں، آیت الکرسی لے لیں، نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان خالی موت ہی رکاوٹ ہے، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، تسبیح فاطمہ یہ بھی مستحب عبادت ہے، اسی طرح اور جمعہ المبارک کے روز کئی سورتیں، یاسین شریف اور سورہ کہف وغیرہ بہت ساری سورتیں جس کے پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، خود سورہ یاسین پڑھو تو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب،
سبحان اللہ،
سورہ اخلاص 3 بار پڑھو تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب،
سبحان اللہ،
تو یہ نوافل اور یہ مستحبات، یہ دیگر تسبیحات، اب یہ جیسے دورہ حدیث شریف میں جو امیر سنت جو ختم بخاری پر جو بیان فرمایا،
سبحان اللہ،
اور اس میں جو آخری بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے کہ وہ کلمات جو زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں
جی،
تو وہ جیسے میزان کو کلمات بھر دیں گے، تو سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، زبردست کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کا فضل پانے کے لیے یہ چیزیں ہیں. تو ان کو مطلب ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نوافل یا مستحبات یہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے, اس کی واقعی امپورٹنس ہے. ہم یا جو بیان کرنے آئے ہیں وہ یہ کہیں کہ محض چند ایک چیزوں کو ہی عبادت نہ کہا جائے. ہمارا دین جو ہے نا یہ اوور آل ہمارے لیے جو ایک زندگی کا جو پورا ایک نصاب دے رہا ہے, سلیبس دے رہا ہے, اس کو اگر دیکھے تو قدم قدم پر ہم عبادت کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں اور عبادت کا بیج بو سکتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہ یاد رکھیے گا.
مدینہ مدینہ حضور, جیسے آپ نے مدینہ مشوروں کا بتایا اور ابھی 8 تاریخ کو آپ کا یوگینڈا میں بیان بھی ہے, تو اس طرح یہ بیک ٹو بیک مصروفیت سے اس سے بندہ تھک نہیں جاتا اور پرسنل لائف ڈسٹرب نہیں ہوتی اس سے؟
مطلب یہ کہ ڈسٹرب سے مراد کیا آپ کی؟
بندہ مطلب ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو ٹائم اگر کم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا یا دیگر مصروفیات میں زیادہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تھک جاتا ہے بندہ, ڈھال ہو جاتا ہے. بس یار شکر ہے, جیسے مدنی مشورہ ختم ہوا تو آپ جیسے میرے جیسا بندہ تو کیا بولے گا, چلو یار 4 دن کام کیا ہے, اب 2 دن تو بندہ جو ہے وہ سکون کے گزارے, تھوڑا آرام سے موبائل بھی بند کر دیں, واٹس ایپ بھی بند کر دیں, نیٹ بھی نہ کھولیں, مطلب کچھ بھی نہ آئے, اور جس سے رابطہ کرنا ہے وہ 2 دن بعد ہی رابطہ کرے, 4 دن اتنا کام کر لیے.
اعلیٰ حضرت مشورے سے جواب دے دو.
سبحان اللہ,
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
یہ اس میں اتنا تھکن وغیرہ کا نہیں ہوتا. اور آج کل اپنے سلمان بھائی یہ کام جو ہے نا دین کا کام یہ مشکل نہیں رہا. وہ مانتا ہوں کہ نفس زیادہ حاوی ہو گیا ہے, لیکن جو پہلے دقتیں تھیں نا دین کے کام میں, دقتیں تھیں, تکالیف تھیں, وہ نہیں ہے. سفر آسان ہے, آپ کو کھانے پینے میں سہولتیں میسر ہیں, اور سونے جاگنے میں آپ کو سہولتیں میسر ہو جاتی ہیں. اور ایک آدمی نارملی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ لوگ 12-12 گھنٹے 15-15 گھنٹے پیسہ کمانے کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں.
ایسی بات,
اچھا روزانہ کی بنیاد پر کام یوں کرتے ہیں کہ 2-2, 3-3, 5-5 سال تک ملک سے باہر رہتے ہیں, بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں, ماں باپ سے دور رہتے ہیں, وہ بھی تو کچھ کر ہی رہے نا. تو نارملی یہ کہ ضرورت اور اہمیت یہ آپ کے لیے راستے کھولتی ہے. تو دعوت اسلامی کا چونکہ مدنی کام اتنا ہے اور 104 شعبے ہیں,
سبحان اللہ,
اور دنیا کے تقریباً ممالک کے اندر دعوت اسلامی پہنچی ہے, جہاں نہیں ہے وہاں پر پہنچانا ہے, وہاں پر جانا ہے, وہاں پر مدنی کام کے لیے راستے ہموار کرنے ہیں.
سبحان اللہ.
تو یہ سارے کام جب آپ نے کرنے ہیں اور پھر اس کے لیے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے
جی.
ماشاءاللہ مرکزی مدد شورا اور دیگر ذمہ داران اور یہ سب ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو اپنے وقت کو تو مختص کرنا ہی پڑے گا, ڈیووٹیڈ ٹائم آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے. مگر سونے کے ٹائم پر سونا مل جاتا ہے, کھانے کے ٹائم پر کھانا مل جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بھلا کرے گھر والوں کی طرف سے بھی جب ایک کوپریشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اللہ ان کو اجر و ثواب عطا کرے,
آمین,
تو ہو جاتا ہے, اللہ کی کرم سے ہو جاتا ہے. بلکہ آسانی ہے, آسانی ہے, سچی بات تو یہ ہے. دقتیں تو ان کے لیے تھی جنہوں نے عرب کی ریتوں پہ گھوڑے باندھے تھے,
ہائے 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 اللہ,
جن کو پانی کے لیے بھی اونٹ نہر کرنے پڑتے تھے اور اس میں سے پانی نکال کر پیا جاتا
ہے,
اور دقتیں ان کے لیے تھیں کہ جو جب شہید ہو جاتے تو اگر سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا تھا, پاؤں چھپاتے سر کھل جاتا, اتنا کفن بھی میسر نہ تھا. دیکھیں دقتیں وہاں تھیں, دقتیں ہونے والوں کو ہوئیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم کام کر لیں, اور کام ہم کیا کریں گے, ہم سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کام لے لے, یہ اس کا کرم ہوگا.
ماشاءاللہ اتنا ٹائم بھی دیتے ہیں, مدنی مشورے بھی ہیں, ابھی سلسلہ بھی ہے, پھر بیرون ملک سفر بھی ہے, تو آپ کی جو گزر اوقات ہے, آپ کی ارننگ, آپ کا جو مالی معاملہ ہے, یہ بھی اسی سے وابستہ ہے, یعنی دعوت اسلامی ہی آپ کو پے کر رہی ہے, دے رہی ہے؟
نہیں, دعوت اسلامی سے تو میرا کوئی ایسا نہیں ہے ترکیب, میری اپنی آپ کو کام کاج میں بزنس تو میرا تھا ہی
جی,
اور پھر ایک وقت آیا کہ بزنس بھی اپنا میں نے وائنڈ اپ کیا, اور میری انویسٹمنٹ ہے, میرے کچھ دوستوں کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں, وہیں سے الحمدللہ میرے لیے وہ آتا ہے اور میرا گزارا اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے.
پیسے رکھے ہوئے ہیں یا پیسے
انویسٹمنٹ ہے؟ انویسٹمنٹ ہے, بزنس میں انویسٹمنٹ ہے کام کاج میں, اور اسی سے الحمدللہ یہ ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی سے میں نہیں لیتا,
واہ
دعوت اسلامی سے اللہ کا شکر ہے. امیل سنت کا یہ صدقہ ہے, فیضان امیل سنت کا, کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی کا آئے نہیں, دعوت اسلامی کی طرف اپنا جائے.
سبحان اللہ,
دعوت اسلامی نے ویسے ہم پر کم احسان کیے ہیں یار.
اللہ
دیکھو کہاں سے اٹھا کر کیا کرے نا, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. تو یہ ہوتا ہے, تو یہ میرے جملہ اخراجات وغیرہ, میرے سفری اخراجات وغیرہ الحمدللہ یہ مطلب دعوت اسلامی سے نہیں ہوتے.
مدینہ
متنی عطیات یا چندے سے اس طرح کی کوئی صورت
جی
ہم نہیں بناتے.
ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات سوال ایسا آ رہا ہوتا ہے جو چپتا ہوا سوال, جس سے آپ بول رہے ہیں دل آزار قسم کا سوال بھی ہوتا ہے, تو ایسے سوالات جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی سے تشویش یا خطرہ یا کھٹکا یا پریشانی بھی نہیں ہوتی؟
دیکھیں پریشانی تب ہو جب عطار ساتھ نہ ہو.
اللہ اکبر, سبحان اللہ.
جب پیر ساتھ ہو نا, اور پیر کا اعتماد ساتھ ہو, پیر کی محبت ساتھ ہو نا, تو پھر کھٹکا کیسا
کیا بات,
پھر وہ ہے نا گھبرائے بھائی جس کا عطار نہیں ہوتا.
سبحان اللہ.
تو یہ ہوتا ہے, البتہ ظاہر بات ہے اگر کوئی جھوٹ پر مبنی, تہمت و غیبت پر مبنی یا بہتان پر مبنی, اور مطلب کہ اس طرح کہ بے پر کی جس کو کہتے ہیں لانا, تو ایک فطری تقاضا انسانی بشری تقاضا ہے کہ اس سے ایک قلبی اور ذہنی اذیت کا ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن انشاءاللہ اس پر صبر دیا تو ثواب ملے گا. اور ویسے میں جس کا مرید ہوں نا, وہ میرا پیر ہے نا, وہ درگزر والا ہے.
اللہ
میں جس کا مرید ہوں نا, میرا پیر درگزر والا ہے, بہت بڑا دل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا سینہ عطا کیا ہے. میں الحمدللہ میں نے ان کی صحبت جو میں نے دیکھا ہے, تو اس کی صحبت کا صدقہ میں ضرور یاد کروں گا کہ میری دعا یہ ہے کہ رب کریم نہ مجھے عذاب دے نہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب دے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, اللہ سب کو معاف فرمائے, وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا جب بندہ مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو تھوڑا قلبی ذہنی طور پر تو مطلب وہ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف جو ہوتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو یہ تکلیف ہے یہ جو یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یعنی روایتوں میں ہے نا کہ بہت کئی گناہ ایسے جن کا کفارہ اہل و عیال کا غم ہے
جی,
کئی گناہ ایسے جن کا کفارہ جو ہے نا وہ معاشی تفکرات ہیں
جی.
تو یہ ہوتی ہے چیزیں, اور بس اللہ کرم کرے اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ.
یہ جو چیزیں آپ نے فرمائی کہ یہ چیلنجنگ ٹاسک آ جاتے ہیں, جیسے سلمان میں نے فرمایا ایسے کوشچن آ جاتے ہیں, ایسے سینیریوز پینٹ اپ ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں؟
اپنی اپنی سوچ پر اور اپنے اپنے جذبے میں. دیکھیں آپ نے شاید امیر سن کا مدنی گلدستہ سنا ہوگا
جی دوست,
ابھی چھ منٹ اور کچھ سیکنڈ کا مدنی گلدستہ,
تین
سیکنڈ کا جو ہے نا, اس میں امیر سنت نے کتنے واضح تو پیشات فرمایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اچھا میں یہ دیکھتا ہوں امیر سنت نے جو فرمایا میرے ساتھ کیا ہوا, کبھی کتاب آ جاتی, کبھی کیا آ جاتا, کبھی کون سی بات آ جاتی, مگر دیکھنا یہ کہ اس وقت آج جیسے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو تو آپ کے ساتھ کچھ ہو تو میرے ساتھ کچھ ہو تو فلاں کے ساتھ کچھ ہو, تو آج ایک اتنی مطلب کہ پرسنالٹی آپ کے ساتھ ہے کہ جو بیان کرتی ہے کچھ کہتی ہے نا, تو آپ کو ایک ہو جاتا ہے کہ یار چلو. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ ہوتا تھا
اللہ
تو کون تھا
اللہ,
اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو کیسا پہاڑ جیسا جذبہ عطا کیا
سبحان اللہ.
تو ایک اتنی مطلب کہ عظیم شخصیت اور پیر صاحب ہمارے, تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو معاملے کوئی نہیں ہوتا, معاملے کوئی نہیں ہوتا, پھر مطلب کتنی خوبصورت باتیں کی آپ دیکھیے نا
جی. ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں کہ بعض اوقات حضور بندہ نیکیاں تو کر لیتا ہے, کچھ نیک اعمال کر لیتا ہے, کوئی تسبیحات کر لیتا ہے, کوئی حسن اخلاق اپنا لیتا ہے, نیکیاں یعنی بندہ کچھ گین کر لیتا ہے, کیا وہ نیکیاں برقرار بندے کی رہیں؟ یہ بھی اس طرف بعض کا توجہ ہوتی نہیں کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں برقرار بھی رہیں. یہ بتائیں کیا کوئی ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو نیکیوں کو جو ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں یا نیکیوں کے اندر کمی کا باعث بنتے ہیں؟
غالب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے، پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے آپ سے فرمایا کہ سنا ہے آپ نے میری غیبت کی، آپ نے فرمایا تو میرے نزدیک تو اتنا اہم تو ہے نہیں کہ میں تجھے اپنی نیکیاں دے دوں.
اللہ،
تو اگر آپ کسی کی غیبت کرتے نا تو گویا کہ آپ نے اپنی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں داخل کروا دی. غیبت ہے، اسی طرح حسد ہے، یہ اور اس طرح کے اور کئی ایسے افعال اور اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو، نہ صرف نیکیوں کو تباہ کرتے ہیں سلمان بھائی، کہ وہ عبادت کی جو توفیق ہے نا وہ بھی چھین لیتے ہیں. یعنی میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص، مطلب کسی کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا.
ایسی بات نیکی کی دعوت میں امیر سنت نے،
تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. تو اس بدگمانی کے جرم میں 40 سال تک میں تہجد سے محروم کر دیا گیا، یا فلاں فلاں چیز سے میں محروم کر دیا گیا، تو مطلب نیکی کے کام سے وہ محروم ہو گئے کئی کئی دنوں. تو یہ چیزیں عموماً ہوتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات، میں تھوڑا سا وہ آگے نکل گیا، آپ نے جو میرے روزگار کے حوالے سے جو فرمایا کہ میں کہاں سے آتا ہے کہاں سے جاتا ہے، محبت کی بات کروں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی زندگی کا انداز تھا، تو امام صاحب نے نماز پڑھنے کے بعد ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضور اب کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھہرو پہلے اپنی میں نماز دوڑا لوں. کیا فرمایا؟ ٹھہرو میں اپنی
نماز
دوڑا لوں، کیونکہ جس کو یہی یقین نہ ہو کہ اللہ کھلاتا اللہ پلاتا ہے،
اللہ
خود ایمان کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی ہے. تو الحمدللہ، تو یہ ہوتا ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے.
مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے
حضور. یہ ایک جس طرح معاشرے میں اور سوسائٹی میں کنفیوژن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عبادت کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ٹنل ویژن یعنی لمیٹڈ نہ کیا جائے. یا ایک چیز میں شیئر کر کے آپ سے سوال پیش کرتا ہوں کہ بارگاہ میں، کہ کسی سے خیر خی کرنا بڑی نیکی ہے، ہاسپٹیبل، اس کا خیال رکھنا، اسے اس نے سلوک کرنا. کہا جاتا ہے کہ ڈو گڈ ود ادرز اٹ ول کم بیک ان ڈفرنٹ ویز. اچھا کسی کے ساتھ کرو، وہ کسی اور صورت میں ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو جائے کسی جگہ پہ. اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ خیر خی کس سے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، اٹ ریکوائرز ایکسپلینیشن. ہمارا المیہ آج کل معاشرے کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ اپنے ساتھ اس جگہ کی ثقافت کو بھی ریپ کر کے لے آتی ہے. موبائل فون آیا، موبائل فون جس ٹیکنالوجی میں ریپ تھا اس کے اوپر اس جگہ کی ثقافت بھی آ گئی، اور وہ ثقافت پھر پینیٹریٹ کر جاتی ہے جہاں جہاں وہ مشین جاتی ہے. اب دیکھیے، رہنمائی کہاں سے لینی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. اب ایک ملک کی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس جگہ پر 60% افراد کے پاس پیٹس ہیں، پالتو جانور، کتے، بلیاں، اس قسم کے، اور ان میں سے 90% افراد اس جانور کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں. اور 1 ملین ایسے کیسز وہاں پر پائے جاتے ہیں کہ جس وقت وہ مالک، اس کی آنکھ بند ہوگی، وہ دنیا سے جائے گا، اس کا وہ پالتو جانور اس کی وراثت کا حقدار بن جائے گا. اس نے اپنی ڈیڈ میں یہ لکھ دیا ہے مرنے سے پہلے کہ یہ اس کو مل جائے گی، اس کی وراثت. اور اس کے بعد یہ چیز کے 48% زیادہ چانسز ہیں اس جگہ پر کہ گھر میں کتا ہوگا، سکا باب نہیں ہوگا. اس طرح کے حالات ہیں. اب دیکھیے، یہاں پر جانور سے خیر خی کرنا یہ ایک نیکی ہے، بلا شبہ اس میں ہے، لیکن یہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دینا، جانوروں کے ساتھ یوں سلوک کرنا، اور یہ جو کانسیپٹ شفٹ ہو رہا ہے، اور وہی بات کہ کلچرل انویژن ہے کہ دوست، گھر والے، بہن بھائی، ان سے خیر خی کے حوالے سے وہ جذبات نہیں ہے، جبکہ جانوروں کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت ذرا سا کسی جانور کو کچھ ہو جائے، ویلز بینک کر جاتی ہیں بیچ کے اوپر، ڈھیر ساری اکٹھی ہو گئی، دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوتا ہے کہ جی ویلز یہاں پر اکٹھی ہو گئی. کسی جانور کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے. اب یہاں پر دین اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ خیر خائی کے یہ جذبات کس طرح ہونے چاہیے؟ اور اسی طرح حضور، یہ جو جس طرح سے دین اسلام کی ہم نے بات کی، تو یہ جو کچھ الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ شرم و حیا، غیبت، حسد، ظلم، رواداری، اب یہ الفاظ اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت اور بالخصوص اسلامک پرسپیکٹو میں صرف ڈکشنری میں لکھے ہوئے الفاظ تو نہیں ہیں، بلکہ دیز ورڈز، دیز پیشنز آر سپورٹیو. ان کی پوری ایکسپلینیشن موجود ہے کہ کس چیز کی امپلیمنٹیشن کس طرح کرنی ہے، اس کو کس طرح نافذ کرنا ہے. اگر کسی چیز کو نافذ کرنا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتایا گیا کسی چیز کی پروہیبیشن ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. اب کوئی غیر مسلم ہے یا کسی اور اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے, اس کو نہیں, بطور انسان وہ تمام پلس اور مائنس کا مجموعہ ہے. ہی از پوزیسنگ آل دا پلس آل دا مائنس اینڈ اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو سپریس دا نیگیٹو اینڈ اپریس دا پازیٹو. اب دین اسلام ہمیں ساری بات بتاتا ہے کہ کس طریقے سے رہنمائی ملنی ہے, کیا کرنا ہے. تو حضور یہاں پر دو کوشچنز میرے آپ سے بن رہے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اٹ ریکوائرز ایکسپلینیشن, خیر خائی کس سے کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ دین اسلام جو ہماری رہنمائی یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو یہ جذبات ہیں شرم و حیا کے, غیبت کے, ظلم کے, رواداری کے, اس کو کس طریقے سے سیٹل کرنا ہے. کوئی دل میں نیگیٹو آتی ہے بات, اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے.
آپ کی بات کا اگر میں مختصر سا جواب اگر میں دوں
جی,
تو وہ یہی بنتا ہے کہ اسلام و دین نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کتنی خیر خائی کرنی ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں, مختلف طبقات آ جاتے ہیں, مختلف جیسے آس پاس پڑوسی کون ہے, کیا ہے, کس اسکول آف تھاٹ کا ہے, کس کیٹیگری میں آتا ہے وہ. تو ان تمام تر کیٹیگری کے ساتھ اسلام و دین ہمیں یہ بات بتا دیتا ہے کہ کس کے ساتھ کتنا آپ نے کرنا ہے. وہی ہماری لائن ہے سوبان بھائی. وہ جو بات جو ہم نے شروع میں کی تھی نا, سیکھنا علم دین, یہ علم دین سیکھنے سے یہ کنسرن کرتی ہے. ورنہ تو آپ اپنے طور پر سارے تبصرے کریں گے کہ جناب یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے. یعنی ہر ہونے والی بات کو ہم یوں بیان کر دیتے ہیں اور یہ بیان کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بات شریعت و دین کے اندر اس کا اسٹیٹس, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آیا وہ عام آدمی کے لیے, خاص آدمی کے لیے ہے, علماء کے لیے ہے یا غیر عالم کے لیے ہے, اور ملک کے لیے یا بیرون ملک کے لیے ہے, کن حالات میں کن حالات میں نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے نا, ایک جج جب ایک ججمنٹ دیتا ہے تو ججمنٹ دینے میں بھی اس کے سامنے کوئی 100 قسم کے رول ہوتے ہیں, کس کے لیے کیا ججمنٹ. وہی جرم کوئی اور کرے تو اس کے لیے یہ فیصلہ ہے, یہی جرم کوئی اور کرے تو اس کے لیے یہ فیصلہ ہے. حاکم وقت کو اگر قاضی تعزیر کر دے نا, تعزیر اس کی سزا ہے. مثال کے طور پر قاضی کا یہ کہہ دینا آپ نے ایسا کیا, یہ ایک حاکم کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اب یہ قاضی, اب یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک جج ہے, ایک قاضی ہے, اس کو سارے قانون اور اس کے اندر کس کو کیا بولنا ہے, کس کو کیا نہیں بولنا سب پتا ہے. تو کیونکہ انہوں نے لا کو پڑھا ہے اور زندگی گزار دی نا, 50-50, 60-60 سال قانون پڑھنے سیکھنے میں گزار دیتے ہیں, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک آدمی ان سے بات کر رہا ہوتا ہے, یہ اس میں ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہوگا, کتنا جھوٹ بول رہا ہوگا, کیونکہ وہ ایکسپیرینس بیس پر بھی تو کام ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ایک کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جج صاحب ہوتے ہیں یا مطلب کس طرح قاضی وقت ہوتے ہیں, ان کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک مفتی اور ایک عالم کی ججمنٹ کیسی ہوتی ہوگی, اس نے بھی تو قرآن اور حدیث کو جو پڑھا ہوگا. تو جیسے عام آدمی ایک جج کی پراپرلی ججمنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ہی از نو ویری ویل کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یا میں جو کر رہا ہوں میرے پیچھے کیا چیز ہے. تو یوں ہی ایک عالم اور ایک مفتی ہوتا ہے. تو یہ سب میٹر کرتا ہے نالج سے, گیپ آف نالج. یہ ہر جگہ پر پرابلم کریٹ کرتی, یاد رکھیے گا, گیپ آف نالج اور لیک آف اپروچ. آپ کی اپروچ کی کمی ہے اور آپ کی نالج کی کمی ہے. لیک آف نالج بھی کہہ لیں آپ اس کو, آپ کو لیک آف اپروچ بھی کہہ لیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کی اور ایک وجہ ہوتی ہے لیک آف کوآرڈینیشن, کہ عام عوام کا علماء سے رابطے کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آتے ہیں کہ وہ فلاں کے ساتھ یہ کر لو, فلاں کے ساتھ یہ کر لو, فلاں کے ساتھ یہ کر لو. یہ بھی پھر جو عبادت نہیں اس کو عبادت کہہ دیتے ہیں, جو خیر خواہی نہیں اس کو خیر خواہی کہہ دیتے ہیں, جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کو منع کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ اچھا کام ہے. تو یہ نہیں ہے, ان شارٹ یہی ہے سبحان بھائی, کہ اچھا وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا,
سبحان اللہ,
اور برا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برا. جو آپ نے فرمایا جج کا اور کورٹ کا, اس میں ایک ایڈیشن میں کروں گا تھوڑی سی, وہ یہ کہ جب ایک جج ایک فیصلہ دیتا ہے تو اس کے فیصلے کے اوپر رائے زنی کرنے کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی ون لائن ججمنٹ آئی, ون لائن ججمنٹ ہے, اب وہ ون لائن ججمنٹ کے اوپر وہی بحث کرے گا دوبارہ یا وہی کرے گا جس کو اندازہ ہے, جو اس چیز کو سمجھتا ہے وہ کہہ دے گا کہ جج کے پورے فیصلے کا انتظار کریں آپ, ابھی انٹرپریٹیشن ہم نہیں کریں گے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اس بات کا پتا ہے. اب جو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہم مس کر گئے. میں کس چیز پہ تبصرہ کر سکتا ہوں, کس چیز پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, یہ کانسیپٹ نہیں ہے.
یہ بس یہ علم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے.
اللہ اس کمی کو دور فرمائے. دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین کے فیضان سے فیض یاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. ایک تحریری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے اراکین شورا کی محبت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے, ان کی آپس میں ایک بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, اور امیر سنت نے یوں کر کے فرمایا کہ ایک چیز پر جو ہے وہ سارے متفق ہو جاتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے ان میں. تو یہ محبت اور پیار کے اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟
جب 26 کے 26 ہم سب مل کر کل 26 ہیں,
ایسی بات,
اور امیر سنت 26ویں والے ہمارے آگے.
اللہ اللہ
امیر صاحب ہے, ٹھیک ہے,
سبحان اللہ.
اس وقت ایک اس نے اتفاق کر لیں اس کو کہ آپ کی ولادت کی تاریخ بھی 26 ہے اور اس وقت ہم سب مل کر کل ہم 26 ہیں. جب 26 کے 26 کے اراکین کا قلب اس 26 والے کے قلب سے جڑا ہوا ہے, تو پھر محبت و اتفاق کیسے نہیں آئے گا؟
کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, یہاں ایک اور
ماشاء اللہ, سبحان
اللہ, آنا ہے
مزہ آ گیا.
یہ
میں آپ کی سوچ کے پیچھے ہوں, آپ کے قلب کے پیچھے ہوں, آپ کے خیالات, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات کہ میں پیچھے ہوں, تو پھر میں پرابلم بھی کوئی نہیں ہے, ہونا ہی ہونا ہے. جب سب کا ذہن ہے کہ یہ میرے بانی ہیں, یہ میرے پیر ہیں, میرے مرشد ہیں, اور یہ ان کی دور اندیشی, ان کی قربانی, ان کی ڈیووٹیشن اور ان کی جو کچھ ہے یہ سب پیش نظر ہے پوری دعوت اسلامی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ سارے عاشقان رسول کے پیش نظر ہے. تو میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ اگر امیر سنت کو ایک عام انسان کے طور پر بھی اگر آپ ٹریٹ کریں نا, ایک عام انسان کے طور پر لیں, ہمارے پیر صاحب بھی ہیں اور جو تقویٰ پرہیزگاری, ایک مرید اور ایک عام محبت کرنے والا جو آپ کے بارے میں عرض کر رہا ہوتا ہے, ان سب سے بھی اگر آپ نکال کر اگر ایک عام انسان کے طور پر اگر آپ امیر سنت کو دیکھیں نا, تو امیر سنت اس وقت دنیا کے عقل مند ترین لوگوں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہوں گے,
سبحان اللہ.
یہ میرا اپنا ان کے بارے میں حسن ظن ہے, اللہ نے ان کو عقل کا بڑا حصہ عطا فرمایا,
عقل سلیم عطا,
عقل سلیم, اور ان کو عقل کل کا فیضان نصیب ہے, سرکار کے عقل کل کا فیضان نصیب ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
یہاں پہ میں ایک آرگنائزیشن کا ایک چیز شیئر کروں گا جو کہ یہاں پر اس سوال کے ساتھ آ رہا ہے کہ 26 ہیں اور ایک اوپر ہے. اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ ایک ریسرچ کے مطابق جب بھی کسی جگہ پر نا اتفاقی ہو, اب نا اتفاقی کو وہاں کسی اور لفظ سے ایکسپلین کیا ہے آرگنائزیشن سیٹ اپ کے اندر, امیجیٹ سپروائزر کا رویہ سب سے پہلے دیکھا جائے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ پہلے اچھا پرفارم کر رہا تھا, اچانک اس کی پرسنٹیج پرفارمنس کی گر گئی, یا وہ ریزائن کر رہا ہے, یا کچھ ایسی بات کر رہا ہے, سب سے پہلے اس کے امیجیٹ سپروائزر کو دیکھیں. اوپر نہ جائیں زیادہ کہ پورے سٹی لیول کو دیکھا جائے, کنٹری لیول کو نہیں, اس کے جو اوپر امیجیٹ سپروائزر تھا اس کا کانفیڈنس کتنا ہے, اس نے کتنا کوریلیشن کا رویہ رکھا ان کے ساتھ. الحمدللہ یہ امیر اللہ سنت جا بجا, مطلب یہ تو ایک کلپ ابھی آیا جو بہت وائرل ہوا, اور ماشاء اللہ اس سے شورا از این آئیکن آف اسٹرینتھ, ہم نے لکھا آئیکن آف اسٹرینتھ, مضبوطی کی علامت ہے اس وقت. شورا کا پیار اور آپ کے امیجیٹ سپروائزر کا آپ پہ اعتماد اتنا زیادہ, پھر کلپ آیا, پھر کلپ آیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ شورا کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے, امیر اللہ سنت کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے.
یہ ایک سوال ہے حضور میرے پاس, یہی سوال ہے, مجھے کہہ رہے ہیں موضوع سے متعلق یہ بھی نہیں ہے, اب آپ دیکھیں سوال کرنے والا تو پھر سوال کرنے والا ہوتا ہے نا جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے دی رومن, رومن اس کو اردو کہیں گے انگلش کہیں گے, یہ تو سبحان بھائی بتائیں گے,
ٹریشن کہا جاتا ہے
جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا, مگر مجھے بعد میں احساس بھی ہو جاتا ہے, کوئی ایسی ترغیب بتا دیں کہ میں اس غصے سے بچ سکوں.
جی امیر سنت کا رسالہ غصے کا علاج,
ٹھیک ہے,
اس میں انشاءاللہ آپ کو آپ کا مطلوبہ علاج اللہ نے چاہ تو مل جائے گا.
ٹھیک ہے,
یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے ادیتن حاصل کر کے اس کو پڑھ لیں, اس میں مختلف غصے کی نوعیتیں لکھی ہیں, آپ کو کن کن نوعیت پہ غصہ آتا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اس کے اندر سے آپ اپنے لیے امید ہے کہ علاج بھی نکال لیں گے.
یہ ایک اور سوال ہے,
یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے؟
جی کیوں نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری کرو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا.
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا منع کیا آپ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکی ملے گی. اور زبردست اس میں تو تقوی ہے، تقوی گناہ کبیرہ کو ترک کرنے کا نام تو تقوی ہے.
جی بالکل، یہ بھی کہا
گناہ کبیرہ کو ترک کر دینا، یہ تقوی کی مختلف تعریف ہیں. ایک بہت نمایاں تعریف یہ ہے کہ حرام کام کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے. تو ظاہر ہے جب اللہ کی منع کردہ کام کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہاں تک کہ میں نے روایتوں کے مضامین پڑھے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائے جن کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے،
جی
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرماتا
ہے.
خلاصہ کر رہا ہوں میں روایت
کا،
اس کو عبادت کی لذت عطا ہوتی ہے. تو یہ تو ثواب ہی ثواب ہے، بہت ثواب ہے الحمدللہ. تو یقیناً گناہ ترک کرنا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گناہ چھوڑنے کے دو علاج عطا فرمائے تھے. ایک علاج ہے نیکی کرنا،
جی
ایک علاج ہے گناہ چھوڑنا. ایک کو آپ نے دوا کے طور پر فرمایا، ایک کو آپ نے پرہیز کے طور پر فرمایا.
سبحان اللہ،
نیکی کی دوا لے
کیا بات،
اور گناہ سے پرہیز کرے
کیا بات.
یہ دو علاج، یہ دنیا میں بھی ہے. آپ کو فزیکلی بھی آپ انفٹ ہیں تو آپ کے پاس دو ہی ٹریٹمنٹ ہے، میڈیسن لے اور پرہیز کرے،
پرہیز کرے،
نیکی کرے اور گناہ سے بچیں اور مدینے کی طرف اڑتے رہیں.
مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے جی. ایک اور تحریر سوال ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے دن کیا دلہے کو امامہ باندھنا چاہیے یا نہیں؟
شادی کے دن تو باندھنا ہی چاہیے، شادی کے علاوہ بھی باندھنا چاہیے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ امامہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت متواترہ دائمہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر مبارک پر ٹوپی اور ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجایا ہے، اور امام شریف کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہمیں امامہ شریف پہننے والا بنائے. مقتت المدینہ کتاب امام کے فضائل،
سبحان،
تو سمجھے کہ یہ اس موضوع پہ لکھی گئی کوئی انسائکلوپیڈیا ہے.
کیا بات،
میکسیمم کہہ سکتے کہ جتنا ان کو امامے سے متعلق مواد مل سکا انہوں نے ایک جگہ پر خوبصورت انداز سے کمپائل کر کے ایک جگہ جمع کر کے ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج ضرور سجائیں. امامہ شریف سے اور داڑھی سے مرد کو حسن ملتا ہے، یاد رکھیے گا. مرد کو داڑھی دے کر اور عورت کو چٹیاں دے کر زینت دی گئی ہے. تو اب مرد نے داڑھی منڈا دی، عورت نے چٹیاں کٹوا دی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اچھے لگتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ امامہ شریف جو ہے نا، یہ فرشتوں کا تاج ہے.
سبحان،
اور اس میں عزت ہے، اس میں وقار ہے، اس میں علم ہے، اور اس میں یہ مطلب یہ زبردست نبی پاک کی سنت ہے. اگر اب تک آپ کی کوئی سستی ہے تو مہربانی کر کے امامہ شریف پہنے، مطلب سفید پہنے، مطلب ابھی ہم بھی اتنے رنگ بیان ہو ہی گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی، تو آپ پہنتے رہے امامہ شریف. اور ابھی بھی ہم تین الگ الگ امامہ شریف کا رنگ پہنے ہوئے منچ پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں، تو آپ بھی پہنے امامہ شریف.
مدینہ مدینہ، یہ ایک اور سوال ہے حضور،
تو شادی میں بھی پہننا چاہیے،
ٹھیک ہے.
شادی کے روز اصل میں وہ ہے یہ کہ ایک تعداد ہے جو عام دنوں میں امامہ شریف پہنتی ہے، شادی میں نہیں پہنتی. اور شادی میں پھر وہ کہتے ہیں یہ نہیں یار وہ، تو شادی کے روز بھی امامہ شریف پہننا چاہیے.
مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے جی.
مگر اپنی شادیوں کو غیر شرعی چیزوں سے پاک رکھے بس،
ٹھیک ہے. کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں، تحریر سوال بھی ہیں ان کی طرف بھی.
میرے پاس عبادات کی ساری وہ لسٹ بھی ہے، وہ بھی مجھے مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کرنی.
جی دو کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ عزوجل، نگران شورا اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں. پہلے نگران شورا، میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ سارا دن مدنی مشورے بھی فرماتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، تو سارا دن آپ اپنے مدنی پھولوں سے لوگوں کو نوازتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اتنی بات چیت کر کے کیا آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے؟ اور آپ کی ماشاء اللہ حاضر دماغی بھی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو کوئی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ آپ کوئی روحانی علاج حاضر دماغی کا یا تھکاوٹ کے بارے میں، تاکہ ہم بھی دین کا کام کر سکیں اچھے طریقے سے، ہمیں تھکاوٹ نہ ہو. برائے مدینہ عالم باعمل بننے کی دعا عطا فرما لے، میرے اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی بھی دعا عطا فرما لے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سلسلے کو بھی ہم نے لبیک والا سلسلہ بنا دیا.
بس جی سوال کرنے والے اپنے ہی ہیں جی سارے، ماشاء اللہ لبیک میں کریں.
سارے جو بھی مدنی چینل پر آئے گا سوال تو اپنا ہی اسی طرح کا سوال کرے گا. اللہ ان کی محبت اور اپنائیت میں برکت عطا فرمائے. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، یقیناً اس میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
آمین.
اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دیتا ہوں. نہ تو وانی کا علم ہم ضعفا کو کیوں کر ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی تھوڑی دیر کال آئے گی اس کو آسان کر رہے ہیں. تو اصل میں ہے نا ہم تو ہیں کمزور، لیکن جب اللہ جس سے کام لے، اللہ جس سے کام لے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو تو ہو جاتا ہے. البتہ آپ نے جس طرح میرے متعلق بیان کیا ہے نا، اس میں شاید تو نہیں کہوں گا کئی حد تک مبالغہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بس ہماری محبت ہے اور حسن ظن ہے.
سر آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے کچھ
ایسا نہیں ہے، مطلب کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ بس محبت ہے، دعا کرے میں کام کرنے والا بن جاؤں، اللہ مجھ سے اپنی رضا والا کام لے لے، یہ دعا کرے.
مدینہ مدینہ جی.
ماشاء اللہ مثالی معاشرہ اس میں موضوع عبادت گزار کون، بہت ہی بہترین موضوع چل رہا ہے اور ہمارے پیارے پیارے نگران شورا بہت اچھے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے اسلامی بھائی جب وابستہ ہوتا ہے تو نیا نیا جب ہوتا ہے تو اس کو عبادت کا شوق و ذوق بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرض و واجبات کے ساتھ ساتھ میں وہ نوافل کا بھی کافی اہتمام کرتا ہے. کچھ دن کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آٹومیٹکلی ایسا ہو جاتا ہے کہ عبادت کا شوق و ذوق کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ فرض و واجبات بھی چھوٹنے لگتے ہیں. ایسوں کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے تاکہ جب تک ہم دنیا میں رہیں عبادت کرتے رہیں اور فرض و واجبات کو صحیح طرح سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں دو تین طرح کی اگر میں عرض کروں، اول تو یہ کہ واقعی سستی غالب آ جاتی ہے، غفلت غالب آ جاتی ہے، اور بعض اوقات احساس سے جو بندگی تھا اور جو ایک اچھا ایک وقت گزارنے کا جو تھا وہ بھی ماند پڑ جاتا ہے. کچھ کام کاج کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، کچھ زندگی کے اور معاملات بڑھ جاتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ شیطان بھی اپنے کام دکھاتا ہے نا، کہ جب ہم شروع شروع میں مدنی ماحول میں آتے ہیں نا تو ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا، لہذا عبادت بھی اس انداز پر ہو رہی ہوتی ہے کہ جو علم میں اس کا اتنا وہ نہیں ہوتا، علم کے مطابق عموماً عبادت اتنی نہیں ہو رہی ہوتی. تو آہستہ آہستہ علم کی پختگی عبادت کی اور مقبولیت کا بھی سبب بنتی ہے، اور یوں شیطان کا وار اور شیطان کا مکر اس پہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی عبادت میں اضافے پہ اضافہ کرنا چاہیے. اصل میں ہماری کوشش جو تھی نا جو شروع سے، وہ کوشش اگر اتنی بھی ہے نا تب بھی ہم پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ شیطان کا پاور جو نا وہ بڑھے گا. ہم پہلے دن سے جو کوشش کرتے ہوئے آ رہے تھے، اگر وہ کوششوں کو ہی ہم آگے اور بڑھاتے چلے جاتے تو شیطان سے یوں مقابلہ ہوتے 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 تو شاید مزید ہم آگے ہوتے. بعض اوقات ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو شاید یہ سمجھ لیتا ہے کہ یار بس میں اب نیک بن تو گیا، اب میں اور کیا نیک بنوں گا، اب میں اور کیا عبادت کروں گا. یہ شیطان کا بہت بڑا اس کے اوپر وار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ابھی کرنے باقی ہیں، نیکی اور تقوی کے کوئی انتہا نہیں ہے، بندہ کرتا چلا جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی طرف آتا ہے اور پھر کوئی غیبت کر جاتا ہے، چگلی کر جاتا ہے، تہمت بدلتا ہے، بدگمانی کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات عبادت میں کی توفیق چلی جاتی ہے. اللہ نہ کرے کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے تو کوئی مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے، مظلوم کی مطلب آپ کسی کا دل دکھاؤ، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو، آپ کسی کے اوپر ظلم کرو، تو کیا اس کے مطلب کہ نتائج نہیں نکلیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب کہ وہ ایک دیوار پر گیند مارے اور گیند لگ کے واپس نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مطلب کہ ایک بنی ہوئی نیچرلی چیز ہوتی ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو ہو سکتا ہے کہیں ظلم ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو، کسی کی اختلافی ہو گئی ہو، یا اللہ کے کسی نیک بندے کی شان میں کوئی اس کی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی دل آزاری کسی کی آپ نے کر لی ہو، ایک عام مسلمان کا آپ نے بلا اجازت شرعی دل دکھا دیا ہو، اس کی عزت میں آپ نے دست درازی کی ہو. یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت میں دست درازی کرنا، ہاتھ ڈالنا، یہ بدترین سود ہے. حدیث پاک ہے، بدترین سود ہے ایک مسلمان کی عزت میں دست درازی کرنا. تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا نہ ہو گیا ہو کہ بندہ کسی کی عزت میں دست درازی کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، بعدوں کا سنی سنائی باتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں، کون کس سے پوچھتا ہے، کون کس سے کنفرم کرتا ہے؟ جس کو جو پتہ چلتا ہے، جو چل رہی ہوتی ہے لوگ چلا دیتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو نہ جانے کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے اور اللہ نیکی کی توفیق چھین لے، روحانیت چلی جائے اور بہت کچھ اس کا نقصان ہو جائے. تو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور سچی توبہ استغفار کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ یہ احساس جو ہے نا کہ میری عبادت کا جو گراف تھا وہ نیچے آ گیا، یہ احساس بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. ورنہ کون احساس کرتا ہے کہ میں اب کم عبادت کرتا ہوں یا میں مطلب عبادت نہیں کر پا رہا، کس کو احساس ہو رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ. تو اگر کسی کو یہ احساس ہوا ہے، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ احساس اگر ہو رہا ہے آپ کو، تو آپ مزید اپنے رب کے حضور التجا کرے، دعا کرے، مولا احساس دیا ہے توفیق بھی دے دے، تیری راہ پہ چلتا رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں، اور بس تجھے راضی کرتا ہوا مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں. وہ شعر ہے نا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. تو یہ اللہ سے دعا کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ فرما رہے تھے عبادت کی اقسام بیان.
جی ہاں، میں اصل میں یہ بہت ضروری ہو جائے گا، مطلب میں آج کے سلسلے کے لیے اس کو تھوڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. مدری جنے کے ناظرین، آپ بھی توجہ کے ساتھ ذرا سماعت کیجئے کہ میں یہاں عبادات کا چند طرح سے ذکر کرتا ہوں. اچھا، کچھ بنیادی مدنی پھول ضرور عرض کروں گا. بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں، کریں تو جائز ہے، نہ کریں تو کریں تو جائز ہے، نہ کریں تو گناہ گار،
کرنا نہ کرنا دونوں برابر،
ٹھیک ہے. مباح یہ نیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اس کا معاملہ. اگر ان سے طاعت و تقوی یعنی عبادات پر قوت حاصل کرنا یا ان تک پہنچنا مقصود ہو تو پھر یہ مباح بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. تو سنت عبادت ہے، نیت علیحدہ ایک مستقل عبادت ہے، جبکہ عمل نیت کا محتاج ہے. دین کی خدمت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے،
سبحان اللہ.
محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے.
اللہ اکبر،
ٹھیک ہے.
اللہ
اکبر. مزید چلیں، علم دین کا حصول بے شک بہت بڑی سعادت اور افضل عبادت ہے. میرے پاس حوالے لکھیں، میں حوالے ابھی بیان نہیں کرتا نا
جی.
یہ کسی نہ کسی کتاب سے ہی سمجھے کہ اب تک میں یہ مدنی پھول پہنچا رہا ہوں. علم دین کا حصول بے شک بہت بڑی سعادت اور افضل عبادت ہے. قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا، اس میں غور و فکر کرنا، سب عبادت ہے. درود پاک تو وہ عظیم عبادت ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی اور پڑھنے والے کو عزت و تکریم عطا کرتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، تواضع یعنی انکساری کرنا افضل عبادت ہے. اگلا مدنی پھول، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے، یعنی حسن ظن لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا اچھی عبادت ہے. ایک اور مدنی پھول، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کعبہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے.
سبحان اللہ.
عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے.
سبحان اللہ.
عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے.
سبحان اللہ.
ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے.
سبحان.
جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام میں تبلیغ دین بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی۔
سبحان اللہ۔
عقیقہ اور ختنہ کرنا سنت ہے اور سنت عبادت ہے۔
سبحان اللہ۔
نکاح اسلام میں عبادت ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں غور طلب چیزیں ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس میں سارا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہی سب ہوتا ہے۔
بالکل۔
کھانا کھانا ایک مباح عمل ہے، لیکن اگر عبادت تو قوت حاصل کی نیت سے کھایا جائے تو اب یہ عمل عبادت ہے۔ نعت خوانی نہایت ہی عمدہ عبادت ہے۔ انسان کا محبت و مہربانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
امامت، خطابت، مؤذنی، تدریس یقیناً عمدہ عبادت ہے۔ مسلمان کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ وہ غور کرے کہ جو مسلمان کے دل میں بلا اجازت شرعی غم اور دکھ داخل کر رہا ہو۔
اللہ محفوظ،
اللہ کی پناہ۔ مال سے صدقہ خیرات کرتے رہنا، پھر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وارثوں کو غنی کرنے کے لیے مال چھوڑنا، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں میں صلح کرانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قربانی اور صدقہ فطر عبادت ہے۔ آئے ہائے، مدینہ پاک میں حاضری کے دنوں کو غنیمت جانے، اکثر اوقات مسجد کریم میں حاضر رہے، اور ہو سکے تو مزار فائض الانوار کے حجرہ مقدسہ ورنہ اس کے گنبد مبارک ہی کو دیکھتا رہے، خوف و ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ اس پر نگاہ ہی عبادت ہے جیسے خانہ کعبہ پر نظر عبادت ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
صوفیہ کرام فرماتے ہیں، عالم دین کی نیند عبادت ہے۔
اللہ اللہ۔
دینی کاموں میں رشک جائز بلکہ کبھی عبادت ہے۔ فرمان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے مانگا جائے، تو خوشحالی کا انتظار کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے۔ گناہگار جو نافرمان ظالم ہیں، اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یعنی مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے تاکہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔
جی
اسی طرح محبوب قوموں کے حالات میں غور کرنا محبوب ہے تاکہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔
سبحان اللہ۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلامتی اور تشریف آوری کی خوشی منانا عبادت مستحبہ، لہذا میلاد شریف، معراج شریف وغیرہ کی تاریخوں میں عید منانا، خوشیاں کرنا عبادت ہے۔
سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جاننے کی نیت سے سائنس اور ریاضی کا علم حاصل کرنا عبادت ہے۔
واہ جی واہ۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ پابندی سے محاسبہ نفس کرنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور سچائی و امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے حلال روزی حاصل کرنا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ ہے، لہذا ایسا تاجر بلا شبہ جنتی ہے۔ صلہ رحمی یعنی اہل قرابت کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ بیمار کی طبیعت پوچھنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ جس کی محبت سے رب راضی ہو اس سے محبت کریں، اور جس کی نفرت سے رب راضی ہو اس سے نفرت کریں۔ بے دین و بد عمل اولاد سے نفرت، متقی اجنبی سے محبت عبادت ہے۔ امت کے فساد کے وقت کسی سنت کو زندہ کرنا بہترین جہاد اور بڑی عبادت ہے۔ فاسق مسلمان کی بدکاری سے ناراض ہونا عبادت ہے۔ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے عالموں کے پاس جانا عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز کا انتظار مطلقاً عبادت ہے، مگر مسجد میں بیٹھ کر انتظار بڑی عبادت ہے۔
کیا بات۔
توبہ، استغفار، نماز، روزی کی طرح عبادت ہے۔ شادی اور نکاح میں شرکت اگر سنت کی نیت سے ہو تو عبادت ہے۔ اب تو ہمارے نکاحوں میں لوگ تماشائی بن کر یا کھانے کے لیے آتے ہیں، جس کا کچھ ثواب نہیں پاتے، اور جب انشاءاللہ عبادت کی نیت سے آیا کریں گے تو جیسے لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں تب انشاءاللہ رونق ہی کچھ اور ہوگی اور بہار ہی کچھ اور آئے گی. تو یہ نکاح شادی وغیرہ دعوت میں عبادت کی نیت سے جائے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا.
ادھر تو یہ جاتے ہیں جی ہمارے اتنے بندے آئے تھے ہم بھی اتنے جائیں گے, جتنا ہمارا کھا کے گئے تھے ہم بھی اتنا کھا کے آئیں گے.
دنیا داری
ہمیں دیا تھا اتنا ہم بھی دے کے
دنیا داری ہو گئے, عبادت کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا
تو عبادت کا تصور اس میں کیسے ہوگا, مطلب آپ کیا کیا فرمائیں گے؟
یہ نا جس کا کچھ سوال, اور جب انشاءاللہ عبادت کی نیت سے آیا کریں گے کہ یہ ایک شادی سنت ہے اور ایک سنت ہے کہ نیک کیا نیک کام ہوا ہے, اسلام و دین پر ایک عمل ہوا ہے, آقا فرماتے ہیں نکاح کرو کہ اسے تمہارا آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اگر اس طرح کسی مسلمان کی خوشی میں داخل ہونا, اس کی دلجوئی کرنا, اور اس معاملے میں جو بھی شریعت کے اس طرح کے پیارے پیارے احکام ہیں, اور دعوت قبول کرنا جہاں جہاں قبول کرنے کی سنت ہے جی, اور سنت کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا, عبادت ہے. جب اس نیتوں کے ساتھ یہ کام کیے جائیں گے اور اس نیتوں کے ساتھ شرکت کی جائے گی تو جیسے عید کے دن کی اپنی رونق ہوتی نا, تو لکھ رہے ہیں کہ اس طرح مطلب کہ ان دعوتوں کی بھی اپنی رونق ہوگی. بزرگان دین کی حیات زندگیاں اور خصوصاً حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سیرت کا مطالعہ بہترین عبادت ہے. اس سے تقوی, رب عز و جل کا خوف اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے. جب نیند سلامتی کو طلب کرنے اور رات کے وقت قیام کرنے کی نیت سے ہو تو اس کی یہ نیند بھی عبادت ہوگی.
سبحان اللہ.
شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء کے دین میں بھی جاری تھی. خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے حلال کو بھی چھوڑ دینا افضل ترین عبادت ہے.
سبحان اللہ.
سلطنت اسلامی کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے. یہ تقریباً میں نے 53 مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کیا اور اس پر حصار یعنی اسی پر موقف نہیں ہے, اور ظاہر میں نے جو سمجھے کہ یہ اس میں تو بہت ڈیٹیل ہے, بہت ساری اور بھی مدنی پھول ہوں گے. اس سارے کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ عبادت گزار کون, والدین کی اطاعت, والدین کی فرما برداری, والدین کو راضی کرنا, باپ کو راضی کرنا, اللہ اللہ کتنی بڑی عبادت ہے. باپ راضی رب راضی, باپ نارا رب ناراض.
اللہ اکبر.
باپ کو راضی کرنے کے لیے مطلب وہ کہتے ہیں نا تن من دھن کی بازی لگا دے کہ میرا باپ راضی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اس میں دائرے میں رہتے ہوئے. ماں کو راضی کرے, یعنی کہ یوں دیکھیں بیوی کو بھی اگر پانی پلائے گا ثواب کی نیت سے تبھی ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں, تو یہ ان چیزوں کو غور کیجئے, گھر میں بھی باہر بھی, سڑک پر بھی. آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر, ایک بزرگ آ کر بڑی عمر کے کھڑے ہو گئے, ان کے لیے سیٹ نہیں ہے, آپ ان کی ایک مطلب بڑی عمر کے اور ان کی احترام میں اگر آپ سیٹ خالی کر کے ان کو بٹھا دیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا.
حضور یہاں پر میں ایک آپ سے گزارش کروں گا, دو کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن اس میں بہت سی سوسائٹی کا سیگمنٹ کور ہوتا ہے. سب سے پہلے پروفیشنلز کے حوالے سے جو بھی آپ نے نیکیوں کی لسٹ گنوائی, پروفیشنلز اس میں خاص طور پہ ڈاکٹرز ہمارا شعبہ ان کے ساتھ وابستہ ہے, کہ ان کے پاس کتنے مواقع ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے, جس کی بھی پبلک ڈیلنگ ہے وہاں پہ نیکیاں کمانے کے کتنے مواقع ہیں, پرووائڈیڈ کہ وہ فائنینشیل کنسیڈریشن پر ہے. ابھی جب ہم مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے باب المدینہ ٹرین میں بیٹھنے لگے, ہمارا ڈبہ نمبر 5 تھا, 7 نمبر تک وہ ٹرین کے ڈبے لگے ہوئے تھے, آگے فورن انجن آ گیا, 7 کے آگے ڈبے ہی وہ نیچے جا ہی نہیں رہے تھے. اب ایک بندہ آیا, بڑے پیار سے اسے سلام کیا اور کہا آپ کا ڈبہ نمبر کون سا ہے؟ میں نے عرض کی 5 نمبر ہے. اس نے کہا یہ بھی آگے چلا جائے گا انجن, پھر ڈبے لگیں گے 5 4 3 2 1. اتنے پیارے انداز سے اس نے بات کی, اتنے اچھے انداز سے ہماری تشویش کو دور کیا, پھر وہ چلا گیا. اب اس نے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ملازم ہی تھا, ریلوے کا کام کر رہا تھا. اب یہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں, ایک ایک لفظ سے کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صرف مریض کو یہ بتا دے کہ آپ کو بیماری کیا ہے, آسان لفظوں میں بتائے اور اس کو بتایا
جبکہ بتانے کیا محال ہو,
ورنہ
پتہ چلے سن کر ہی وہیں وہ آدھا زیادہ بیمار ہو جائے گا. ڈاکٹر بولے میں تو سوبان بھائی کی بات پر عمل کیا تھا.
صحیح فرما رہے ہیں آپ, کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں شیئر نہیں کرتے, ان کے پروٹوکولز میں لکھا
پروٹوکولز میں لکھا
کہ وہ کہ آپ نے کرنا ہے. تو حضور یہ ایک ایک لفظ سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اف یو کین انکریج سم ون ڈو اٹ, اٹ مے ٹیک 5 سیکنڈ بٹ اٹ مے بیکم اے ٹریئر فار ہم فار دا لائف ٹائم. کہ 5 سیکنڈ آپ کو لگیں گے اگر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, آپ کے 5 سیکنڈ لگیں گے اس کے لیے شاید ساری زندگی کے لیے خزانہ بن جائے. اور یہ لفظ جو امیر اللہ سنت سے میں نے سیکھا ہے, یہ بیج کی طرح ہوتے ہیں. اگر ذہن کے اندر ایک برا بیج بو دیا گیا, ہو سکتا ہے وہ نفرت کا جنگل بن جائے. اور اگر ایک اچھا بیج بو دیا گیا, یہ بات کی صورت میں عرض کر رہا ہوں, لفظ بو دیا گیا, ہو سکتا ہے محبت کا گلستان بن جائے. تو حضور یہاں دو باتیں ہوئیں, ایک یہ کہ ایک ایک لفظ سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں, اور دوسرا یہ ڈاکٹر اور پروفیشنلز جو ہیں یہ پیسے بھی ساتھ کما رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو فیس مل رہی ہے, تنخواہ مل رہی ہے, تو اس صورت میں ان کا کسی سے خیر خواہی کرنا, اچھے انداز سے بولنا, یہ بھی نیکی بن سکتا ہے.
حدیث پاک میں ہر تر جگر میں جر ہے,
سبحان اللہ,
پیاس سے کتے کو پانی پلانے میں جنت کی بشارت,
اللہ
ایک پیاس سے کتے پر کسی نے رحم کیا اس کے لیے جنت کی بشارت,
ایسی بات
پا رہے ہم لوگ, تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے تو آپ تسلی سے اس کی کوئی بات سن لیتے ہیں, اس کو محبت کے دو بول بول دیتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی مالی کیفیت اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹڈ پیکج نکال دیتے ہیں, یا مطلب کہ اس کو فری آف کاسٹ آپ کر دیتے ہیں, یا آپ کے پاس خود اتنی میڈیسنس آئی ہوئی ہوتی ہیں جو فری آف, آپ کے جیب ایک روپے آپ کا نہیں لگا ہوا ہوتا, آپ کسی مریض کو اٹھا کر وہ دوائی دے دیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ اس میں سرمایہ ہوا, تو اس کے لیے بڑی راحت کا سامان ہو جائے. تو اس طرح تو مریضوں کے ساتھ, بلکہ میں تو کہوں کہ ڈاکٹر تو کرنے والے ہو سکتا ہے کر بھی لیں, کہ بعض تو مریضوں کے نمبر بھی رکھ لینے چاہیے, اگر شریعت شرعی کو اس میں رکاوٹ یا کبات نہ ہو. تو جیسے کہ میل ٹو میل اگر ہم بات کریں, اور ایک بزرگ آدمی ہے, بوڑھا آدمی, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ بےچارا بوڑھا آدمی آیا تھا, بیمار تھا, اور اس کے آگے پیچھے بھی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, آپ ڈاکٹر کو اس کا نمبر رکھ لیں, اور پھر دو چار دن کے بعد ڈاکٹر فون کرے گا, آپ نے پہچانا, اب بتائیں کہ بوڑھا آدمی جس کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہو, وہ گر پڑ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا, آج وہی ڈاکٹر اس کو فون کر کے پوچھے گا, بزرگ کو طبیعت کیسی ہے آپ کی, میں آپ نے پہچانا ہے, میں آپ کو وہی ڈاکٹر ہوں جس کے بعد آپ آئے تھے, وہ میرا کہلے وہ ادھر ہی کھڑا ہو جائے گا اگر بیٹھا ہوا ہوگا, تو ڈاکٹر صاحب کا فون, وہ پورا بھی چار دن تو خالی اسی خوشی میں نکل جائیں گے, وہ گاؤں وہ ادھر ادھر بھی ملتا رہا, ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا, ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا, ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا. لیکن اب یہ کیا کرے کون, بات تو یہی ہوتی ہے. سبحان بھائی, میں نے امیل سنت کو اس سے بڑھ کر چیزیں کرتے ہوئے دیکھا,
اللہ
یعنی ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کتنے ہوں گے, یہ امیل سنت کے مرید ہیں,
اللہ
یعنی میں سمجھتا ہوں آپ ہزاروں ڈاکٹر کو بھی ملا لو نا, یا بڑی تعداد ڈاکٹر کو بلا لو, اور ان سب کے نمبر اور پیشنٹ کو بھی لے لیں آپ, پھر بھی امیل سنت کے مریدین کی تعداد کو آپ نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے. اور مرید پیر کو اپنا طبیب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے, مرید کا یہ ہوتا ہے یار یہ پیر ہے میرا طبیب ہے, یہ الگ بات, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور پیر سے ڈائریکٹ روحانی کنیکشن ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پیر کے پاس جانا ضروری نہیں ہوتا, پیر سے تعلق ضروری ہے, جانا ضروری نہیں ہے, پیر سے کنیکٹیویٹی ضروری ہے, پیر کے پاس پرسنلی فزیکلی اپیرینس ہونا یہ اتنا میٹر نہیں کرتا, اگر جس کے اپنے برکت ہیں.
آپ نے فرمایا تھا پی ایچ ڈی کے اجتماع میں ایک بات نقش ہوگی دل پہ ہمارے, باقی ٹرین پر بھی کرتے رہے ہم بات, کہ پیر جو ہے وہ اپنی مریدی سے باہر نہیں نکال سکتا, مرید کر سکتا ہے,
پیر تو با وفا ہے نا, پیر تو با وفا ہے, پیر کبھی نہیں نکال سکتا, پیر کہہ نہیں سکتا تو میرا مرید نہیں ہے, مطلب یہ پیر نکال نہیں سکتا, یہ مرید ہی بے وفائی پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے میرا پیر نہیں ہے. تو یہ نا, اب میں یہ عرض کر رہا ہوں, امیل سنت کا جو میں آپ کو بیان, بہت امیل سنت سے محبت کرنے والے ڈاکٹر ہیں
بے شک,
ایک سے ایک اتاری ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے بہت سارے این جی اوز اس طرح کی سوشل ورکنگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو امیل سنت سے بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح بہت سارے پبلک ڈیلنگ کے لوگ ہیں جو امیل سنت بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں, وہ اگر دیکھ اور سن رہے ہیں تو وہ دیکھیے کہ امیل سنت ایک عام سے عام اپنے مرید اسلامی بھائی کو باقاعدہ کال کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, واٹس اپ کرتے ہیں, حال احوال لیتے ہیں, اور مطلب بار بار طبیعت بھی پوچھتے رہتے ہیں, یعنی یہاں پرسنلی کوئی بلڈ ریلیشن میٹر نہیں کر رہا, ایک روحانی کنیکشن میٹر کر رہا. تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر کا مریض کا بھی ایک اپنا کنیکشن ہے, یہ میڈیکل سمجھتی ہے اس کو جو میں کہہ رہا ہوں, وہ کیونکہ مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کے لیے مریض بھی کوئی کم امپورٹنٹ نہیں رکھتا, جو پراپرلی میڈیکل کو جو جانتے سمجھتے ہیں کہ ایک ان کی بھی ایک اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے مریض اور ڈاکٹر کی بھی. تو اس طرح مطلب امیل سنت پوچھتے ہیں, خیر خواہ کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, اور مطلب کہ طبیعتیں پوچھیں گے, کئی کئی دنوں تک طبیعتیں پوچھیں گے, اور بعد اوقات روز کے روز طبیعتیں پوچھیں گے, روز کے روز طبیعتیں پوچھیں گے, یہ کیفیت ہوتی ہے.
یہ جو آپ نے فرمایا یہ میں ایک ایڈ کرتا چلوں گا, جو آپ نے فرمایا نا کہ ڈاکٹر کا بھی ریلیشن ہوتا ہے, طب کی جان کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو مریض میرا گیا یہ دوبارہ میرے پاس ضرور آئے, مجھے فالو اپ آ کے دے کے جو میں نے بات کہی تھی, یعنی اس کی لرننگ یہی ہے کہ جو میں نے دوا اس کو دی, جو پرہیز بتایا, جو کورس آف ایکشن دیا, اس کا اس پہ اثر کیا ہوا. اگر وہ مریض اس کو پہلی دفعہ کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو اس کی لرننگ رک جاتی ہے.
یہاں ڈاکٹر کو مشورہ دوں گا. ایک مریض واپس آتا ہے یہ کہہ کے یا ڈاکٹر صاحب کے دوا میں بہت اثر تھا, میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں.
ایسے ہی
اور ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی زبان میں بہت اثر تھا, کردار بہت اثر تھا, میں اس کو ملنے جا رہا
ہوں.
یعنی ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ جائے گا دوا لینے کے لیے, جبکہ بیماری ابھی کھڑی ہے. یعنی ڈاکٹر بھی جانتا ہے کہ جب مریض صحیح ہو جاتا ہے نا تو پھر تو بھونک ہی نہیں آتا, آتا ہی تب ہے جب یہ دوبارہ اس کو پرابلم آتی ہے. اسی طرح میں ڈاکٹر صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ایسا کریں کہ مریض جب صحیح ہو جائے نا, صرف آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوا ہوا کہ آ کر صرف بولے ڈاکٹر صاحب اب طبیعت ٹھیک تھی, میں نے کہا چلیں دوبارہ آپ سے مل لوں, صرف دیکھنے آیا ہوں, ملنے آیا ہوں آپ سے, آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے. یہ باتیں میں باتیں کر رہا ہوں نارملی, اور سارے اچھے ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے, اور یہ مشورے ہی ہیں, اس سے انشاءاللہ ثواب بہت ملے گا, بہت ثواب ملے گا.
آپ مدنی پھول تو مدینہ عطا فرما رہے, لیکن یہاں تو معاملہ یہ ڈاکٹر نے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ ٹوکن فی ٹوکن لے لیں, فیس فلاں کو جمع کروا لیں, اب میں ملنے گیا ہوں کسی کو, تو پہلے فیس جمع کروانی پڑے گی ڈاکٹر کو ملنے کے لیے. تو
دیکھیں نا, دیکھیں ہر کام جو ڈاکٹر کر رہا ہے وہ ناجائز ہو ضروری نہیں ہے,
صحیح
ٹھیک ہے. آپ کی میری سمجھ میں نہ آتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کام غلط ہی ہو. بہت سارے کام دنیا میں ایسے لوگ کر رہے ہوتے جو آپ اور میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, مگر شریعت اس کی مذمت نہیں کرتی, تو آپ اور میں کیوں مذمت کرے بھائی.
ٹھیک ہے,
تو مگر یہاں تو تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری سروس پرووائڈر بائی سیلف اور بائی نیچر اور بائی کریکٹر, اگر اس کو اگر ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے مثالی معاشرے کے لیے یہ بہت اچھا.
ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھار ایک بندے نے اپنا الگ سے کھاتا کھولا ہوتا ہے کوئی, فار ایگزامپل ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یا کسی بھی آپ پبلک ڈیلر کو دیکھ لیں جو کہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں بتاتا نہیں ہے. اب ایک جگہ پر گئے ہم, دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین فیضان مدینہ دیا. اب اکثر اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ روٹ لے جو کہ ہم اس کو روٹ دے رہے ہیں, کہ اس روٹ پہ آپ چلیں. اب کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ وہ کسی چھوٹے شہر میں جب سے وہ ڈاکٹر بنے ہیں وہ ایک دن دیتے ہیں, یہاں پہ ان کی فیس اگر 2500 ہے تو وہاں پہ ان کی فیس 200 اور واقعی 200 ہے, وہاں پہ وہ آپریشن بھی کرتے ہیں. جب ہم نے ان سے شیئر کیا مسکرا پڑے, کہتے میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو, یہ میرا اپنا ایک ہے, میں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں, پاکستان کا ایک مانا ہوا ڈاکٹر ہے وہ. اب اسی طرح کسی نے کہا ہوا کہ جی جو یعنی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی, کہ نرسری میں اگر کوئی ایسا بچہ آئے گا جس کا کوئی والی وارث نہیں مل رہا تو اس کے جو خرچے ہیں اس کے بچے کے دودھ وغیرہ کے وہ میں کروں گا. اب اکثر اوقات یہ نیکیوں کا اس نے اپنا ایک سسٹم کھولا ہوتا ہے, وہ شیئر نہیں کرتا.
اس پر میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کروں, پچھلے جو مفتی قاسم صاحب بیان کر رہے تھے اس میں انہوں نے یہ مدنی پھول دیا تھا, بہت خوبصورت تھا, کہ ہم آپ کے سامنے ایک بظاہر بے عمل آدمی ہے اور آپ بظاہر باعمل ہیں, مگر کیا پتا کہ آپ کے اس اور اسی صورت میں بندہ تکبر کر جاتا ہے, سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتا ہے اور خود کو بہتر سمجھتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے, تکبر خود حرام ہے. فرماتے ہیں کہ کیا پتا کہ جو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے کہ میں ایک عالم ہوں, مطلب میں ایک اہل علم ہوں یا میں پابند شریعت ہوں, میں یہ ہوں, کیا پتا کہ تمہارے عمل میں کتنا کھوٹ ہو.
اللہ اللہ,
اور وہ جو بے عمل نظر آ رہا نا, کیا پتا وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہو جو اللہ کے حضور قبول ہو, اور اللہ اس عمل کی وجہ سے کسی بخشش کر دے, اور تمہاری یہ تکبر تمہیں جہنم میں لے جائے.
تو
آپ دیکھیں نا وہ گار کے منہ پر جو پتھر آ جائے, ایک ایک نیکی گنتی کرائی نا,
ایسی بات
کہ وہ عورت پر قابو پا چکا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا, وہ پتھر ہٹ گیا, غار مطلب غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا, یہ اللہ کی شان نہیں ہے, پتھر ہٹ گیا. وہ ماں باپ کیسا اس نے اس سے سلوک کیا, غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا, وہ اس نے اس کا حق جو پیسہ جو اس کے پاس تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا, وہ جا کر اس کو اس کے علم دلایا اور اس کو اس کا مال واپس کیا, کہ وہ ہی نہیں جانتا تھا کہ میرا مال اس کے پاس رہ گیا ہے, مگر یہ تینوں کام چونکہ اللہ کے لیے کیے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے تینوں کی ان اعمال کو کیسا قبول کیا, اور ان تینوں نے اپنے اس نیک اعمال کا اللہ کے حضور واسطہ وسیلہ دیا کہ اللہ اگر یہ تجھے بارگاہ میں قبول ہے تو تو یہ پتھر ہٹ جائے یا پریشانی دور ہو جائے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب نیک عمل کا وسیلہ اتنی بڑی مصیبت ٹلنے کا سبب بن گیا, تو جس کے صدقے نیک عمل کی اور ایمان کی توفیق نصیب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس کا وسیلہ کتنے بڑی بڑی مصیبتوں کو حل کرتا ہے.
سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ.
اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں تو بل ہزار.
کیسے سنو گے؟
قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج, یہ ساری گوتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے.
صلو علی الحبیب. تو میری مدنی التجا ہے مدنی چلنے کے ناظرین کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے, عبادات کے تصور کو سمجھیں, اپنے گھر میں بھی نیکی و پرہیزگاری, نرمی, عفو, درگزر, مسکرانا, پیار اور محبت سے رہنا, محبت, پیار, اتفاق, لڑائی جھگڑوں, فساد سے بچنا, اور نیکی کی دعوت دینا, اصلاح امت کے کام کرنا اور نیکی کے راستے بتانا, ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری عبادات ہیں. عبادت کے جب بیج بونے ہیں تو بہت ساری عبادات ہیں, اور ایسی عبادات ہیں کہ اگر ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو شاید اللہ نصیب کرے, اللہ کی توفیق سامنے, تو سانس عبادت بن جائے.
اللہ اکبر.
سانس عبادت. اب سانس عبادت کیسے؟ اب بندہ سویا ہے, سانس ہی تو لے رہا ہے, باقی کیا کر رہا ہے؟ کوئی اور کام نہیں کر رہا, سو رہا ہے, سانس ہی لے رہا ہے. اور اگر عبادت تو قوت پانے کی نیت سے سو رہا ہے تو وہ سونا بھی اس کی عبادت.
سبحان اللہ.
سوچ, اچھا اسی عبادت میں سونا عبادت ہے جب یہ نیت سے سویا, اور اب نیت یہ کر کے سویا کہ میں تہجد پڑھوں گا,
اللہ,
اور اس کی آنکھ نہ کھلی, تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب دیتا ہے اور اس کی نیند اس کو صدقہ کر دیتا ہے.
اللہ اکبر.
آپ سوچئے کہ اس کا اگر آپ کنکلوژن نکالیں گے نا, وہ نیت بن جائے گی.
کیا بات.
انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور مسلمان کی نیت اس کے عمل سے
بہتر ہے.
بہتر ہے. اچھی نیتیں کرنے کی عادت ہو, میں بھی پیدا کروں, آپ بھی پیدا کروں.
مدینہ مدینہ. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس چینلز آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور ان میں وضو کا طریقہ رسالہ, سبحان اللہ, یہ جو ہے وہ آپ کو اس کا ٹائٹل پیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس ہفتے پڑھنے کے لیے ہم سنت نے جو ترغیب دلائی ہے, یہ وضو کا طریقہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے, اور دعا فرماتے ہیں, دعا عطار, یا اللہ جو کوئی وضو کا طریقہ نامی رسالے کے 54 صفحات کا مطالعہ کر لے اسے زیادہ سے زیادہ وقت با وضو رہنے کی سعادت نصیب فرما. یہ میری سنت کی دعا ہے, اور باوضو رہنے سے اللہ تبارک وتعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے اس کے فضائل و برکات ہیں. اس رسالے کا مطالعہ کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے اس کو حدیقتاً حاصل کیجئے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان, بیڑائے تباہی.